السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام ستائے جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، بہجت بھی حاضر خدمت ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے آج کی رپورٹیں کچھ اس طرح سے ہیں۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہوئے وائس آف امریکہ کی نمائندہ ودا کسوارا نے خارجہ پالیسی اور موقف پر توجہ مرتکز کرتے ہوئے کچھ تفصیلات بتائی ہیں۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں، ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پھر افغانستان سے سوویت فوجوں کے انخلا کو اس سال 30 سال ہو رہے ہیں۔ یہ فوجی مہم 9 سال تک جاری رہی تھی، جانی نقصان بھی کافی ہوا تھا۔ روس کے ایک فلم ڈائریکٹر نے لیونگ افغانستان کے نام سے ایک فلم تیار کی، اس کی کچھ تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اقوام متحدہ کے مختلف شعبوں کی طرح زندگی کے مختلف شعبوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور ماہرین تحقیق کرتے ہوئے رپورٹیں بھی مرتب کرتے ہیں۔ حال ہی میں متنوع حیات کے بارے میں ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس کی تفصیل آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پھر پاکستان میں تو خواتین کے لیے مختص بیوٹی پارلر یا سلون معمول کی بات ہے، لیکن یہاں امریکہ میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے سلون میں لے کر جائیں گے جو صرف خواتین ہی کے لیے مختص ہے، اور امریکہ میں یہی اس کی انفرادیت بھی ہے۔ تو آئیے اب اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، جہاں نگہت امان ہمیں بتائیں گی کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک کی طرف سے وہ سننے والوں کے لیے کیا کیا رپورٹیں لائی ہیں۔ جی نگہت،
ریڈیو نیوز نیٹورک سے جن رپورٹوں کو آج ہم اپنے شو میں شامل کریں گے ان کا مختصر سا تعارف یہاں پر پیش کرتی چلوں۔ قومی اسمبلی نے پیر کے روز متفقہ طور پر 26ویں آئینی ترمیمی بل منظور کر لیا ہے، جس کے تحت خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی علاقوں کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ہوگا۔ اس اقدام کو فاٹا امور کے ماہرین کس طرح دیکھتے ہیں آپ کو بتائیں گے ایک تجزیاتی رپورٹ میں۔ اس کے بعد بات کریں گے کچھ تعلیم کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آنے سے قبل ہی تعلیم کو اپنی ترجیحات میں سر فہرست رکھا تھا، اور حکومت میں آنے کے بعد بھی یہ بار بار بات دہرائی جاتی رہی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار میں آنے کے بعد اب تک اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے ہیں، اس بارے میں ایک انٹرویو آپ کو ہم سنوائیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے برصغیر اور ایشیا کے بہت سے ممالک میں مہاتما بدھا کا جنم دن ویساک ڈے کے حوالے سے، جو کہ 19 مئی کو منایا جا رہا ہے، اس دن کے حوالے سے ایک زبردست سی رپورٹ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شو بز راؤنڈ اپ۔ تو یہ تھا ہمارا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ۔ رپورٹس کی تفصیلات کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم پروگرام کی جو پہلی رپورٹ ہے وہ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے۔ اس کی تفصیل پر جانے سے پہلے یہاں پر ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو قومی ہنگامی صورتحال کا نفاذ کرتے ہوئے امریکی کمپنیوں پر غیر ملکی ٹیلی کام آلات کے استعمال، جو سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، پر پابندی عائد کر دی ہے۔ صدر کے دستخط سے جاری حکم نامے میں امریکہ کے قومی تحفظ یا اس کے شہریوں کو ناقابل قبول خطرات والی کمپنیوں کے آلات کے استعمال یا خریداری پر پابندی ہوگی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا ہے کہ انتظامیہ ہر وہ قدم اٹھائے گی تاکہ امریکہ کو محفوظ رکھا جا سکے، اسے ترقی کی راہ پر گامزن رکھا جائے اور غیر ملکی دشمنوں سے امریکہ کو محفوظ رکھا جا سکے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے اے ایف پی کو بتایا کہ اس حکم نامے کا مقصد کسی ایک ملک یا کمپنی کو نشانہ بنانا نہیں، تاہم یہ تازہ قدم امریکہ اور چین کے درمیان بگڑتی تجارتی جنگ کے تناظر میں ہواوے پر جاسوسی کے الزامات پر تشویش کے بعد سامنے آیا ہے۔ تو یہ ایک خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو کچھ مزید ہم بات کریں گے امریکہ کے حوالے سے، جس میں بات ہو رہی ہے امریکی خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ تو رپورٹ کی تفصیلات ہمیں بہجت بتائیں گی۔ تو ہم چلتے ہیں اب وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں۔
شکریہ نگہت۔ آئیے ہم سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ نے عراق میں تعینات اپنے نان ایمرجنسی سفارتی عملے اور سرکاری اہلکاروں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی حکومت نے یہ حکم عراق میں سرگرم ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں سے امریکی شہریوں کو لاحق خطرات کے پیش نظر دیا۔ بغداد میں واقع امریکی سفارت خانے نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ سفارت خانے اور اربیل میں واقع کونسل خانے کے نان ایمرجنسی ملازمین کو محکمہ خارجہ نے عراق سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ اس بیان کے مطابق عملے کے انخلا کی وجہ سے سفارت خانے اور اربیل کے کونسل خانے سے نارمل ویزوں کا اجرا بھی عارضی طور پر معطل رہے گا۔ اس سے قبل امریکی فوج نے منگل کے روز عراق میں تعینات اپنے فوجیوں پر ایران کی جانب سے حملوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا تھا، لیکن امریکہ کے انتہائی قریبی یورپی اتحادی برطانیہ کے ایک سینئر فوجی کمانڈر نے ان خدشات پر شک کا اظہار کیا تھا۔ ایران نے امریکی فوج کے انداموں کو نفسیاتی جنگ کا ایک حربہ قرار دیا۔ امریکہ کے تمام اہم یورپی اتحادی اس پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ اپنی محاذرائے کو ختم کرے اور کشیدگی بڑھانے سے گریز کرے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی پر عراق کے وزیر اعظم عادل عبدالمہدی کا کہنا ہے کہ انہیں دونوں ملکوں کی قیادت سے جو اشارے مل رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم کے دوران خود کو ایک بہت کامیاب مذاکرات کار اور سمجھوتا طے کرانے والے ماہر کے طور پر پیش کیا تھا، لیکن ان کی صدارت کے 2 برسوں کے دوران خارجہ پالیسی کی کوئی بڑی کامیابی واضح طور پر سامنے نہیں آئی۔ تو وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ ہیں پیتسی وداکسوارا، وہ کیا بتاتی ہیں، ان کی رپورٹ کی تفصیلات کیا ہیں، آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں ایک طیارہ بردار حملہ آور بیڑے کو تعینات کر دیا ہے، جو واشنگٹن کے مطابق خطے میں امریکی افواج پر ایرانی حملے کے خطرے کے جواب میں ہے۔ اسی دوران شمالی کوریا نے ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں 2 تجربات کر لیے، جس سے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کی واشنگٹن کی کوششوں میں پیچیدگی پیدا ہوئی۔ وینزویلا میں نکولس مادورو بدستور برسر اقتدار ہیں، جہاں کئی ماہ سے سیاسی بے اطمینانی جاری ہے اور امریکہ نے حزب اختلاف کی حمایت جاری رکھی ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے اینتھنی کورٹسمن کا کہنا ہے
Everywhere in the world we have some area of confrontation.
دنیا میں ہر جگہ ہمیں کہیں نہ کہیں تنازع آرائی کا سامنا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران سمجھوتے طے کرانے کے سلسلے میں اپنی مہارت کا دعویٰ کیا تھا۔ اب تک صدر نے امریکہ کو ان سمجھوتوں سے باہر نکال دیا ہے، جن میں ایران کے ساتھ طے ہونے والا جوہری سمجھوتا، پیرس میں آب و ہوا کا سمجھوتا اور ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یعنی بحر الکاہل پار شراکت داری شامل ہے، اور ابھی انہیں ان سمجھوتوں کی جگہ کسی اور کو لینا ہے۔ ٹرمپ نے داعش پر بھی فتح کا اعلان کیا، لیکن سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر ہونے والے بم دھماکوں کے بعد بعض علماء یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے لیے کوئی مربوط حکمت عملی موجود ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل سینٹر کے اینتھنی کورٹسمن کہتے ہیں
اٹس ٹرانزیکشن بائی ٹرانزیکشن اینڈ ایریا بائی ایریا اینڈ ان مینی ویز فار مور اپورچونسٹک۔
یہ حکمت عملی ایک کے بعد ایک سمجھوتے اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک ہے، اور کسی مربوط حکمت عملی کی بجائے عام طور پر حالات و واقعات کے تحت سامنے آتی ہے۔ سمجھوتوں پر کام کرنے کی انفرادی طور پر حکمت عملی ممکن ہے فوری طور پر کچھ فوائد دکھاتی ہو، لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس سے ناقابل بھروسہ ہونے کی عکاسی ہوتی ہے اور غیر ملکی طاقتوں کو موقع ملتے ہیں۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار ایلیکس ویٹانگ کا کہتے ہیں
That's why we're seeing the Chinese being mentioned more of a potential partner for security, economic cooperation.
یہی وجہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کا ذکر سیکیورٹی اور اقتصادی تعاون اور دوسرے شعبوں میں ایک ممکنہ شراکت دار کے طور پر کیا جا رہا ہے، یا پھر روس کو ہی لے لیجئے، جو اب مشرق وسطی ملکوں میں 1991 میں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد سیکیورٹی کے حوالے سے کہیں زیادہ فعال نظر آتا ہے۔ ٹرمپ نے 2016 میں امریکہ اول یا امریکہ سب سے پہلے کے نعرے پر انتخابی مہم چلائی تھی، اور انہیں امید تھی کہ وہ 2020 سے پہلے اپنے اسی موقف کی کامیابی سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وہ اکثر اپنی کامیابی کے اظہار کے طور پر نیٹو کے رکن ملکوں کو اپنے دفاع پر زیادہ اخراجات اٹھانے کا مشورہ دیتے آ رہے ہیں، اور اپنی اقتصادی کامیابیوں کے لیے خارجہ پالیسی کی کامیابیوں ہی کا ذکر کرتے ہیں۔
Every time a foreign leader, a president, a prime minister, a king, a queen, a dictator,
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی غیر ملکی لیڈر، صدر، وزیر اعظم، بادشاہ، ملکہ، عامر یا کوئی بھی اقتدار سنبھالے تو وہ اسی معیشت کے حوالے سے مجھے مبارکباد دیتا ہے۔ اور رائیاما کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ 40% امریکی ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کو قبول کرتے ہیں، جبکہ پارٹی بنیادوں پر اس میں کچھ اختلاف رائے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ملک کے اندر یہ تقسیم اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ امریکہ کے بارے میں دنیا بھر میں کس انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ میں مضبوط معیشت کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے یہ ممکن رہے کہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کا ریکارڈ 2020 کی انتخابی مہم میں حزب اختلاف ڈیموکریٹس کو اچھالنے کے کام آئے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ جیسا کہ نگہت نے رپورٹوں کی تفصیل میں بتایا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے سابق قبائلی علاقوں کی قومی اور صوبائی اسمبلی میں نمائندگی بڑھانے سے متعلق 26ویں آئینی ترمیم کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے اور پیر کے روز اسپیکر اسد قیصر کی سربراہی میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئینی ترمیم پر یہ رائے شماری ہوئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جنوبی پنجاب میں نئے صوبے کے قیام کی غرض سے آئینی ترمیم کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتوں سے حمایت مانگی ہے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جنوبی پنجاب میں نئے صوبے کے قیام کے وعدے پر ووٹ ملے تھے، اس بل پر پیپلز پارٹی نے بھی ہماری حمایت کی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہمارا ساتھ دے۔ وہ بدھ کے روز ملتان کے سرکٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے آئینی ترمیمی بل قوانین کے مطابق پیش کیا گیا ہے اور ایوان کی اکثریت نے اس بل پر غور کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا اختیار بھی دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نیا صوبہ ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ڈویژنز پر مشتمل ہوگا۔ صوبے کے قیام کے بعد پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی 251 اور جنوبی پنجاب کی اسمبلی کی 120 نشستیں ہو جائیں گی، جبکہ اسی اعتبار سے قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد بھی مقرر کر لی جائے گی۔ تو اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں نگہت امان کے پاس اور تفصیل معلوم کرتے ہیں، جو وہ بتائیں گی کہ قبائلی علاقوں کی نمائندگی بڑھانے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ جی نگہت،
شکریہ بہجت۔ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا تھا کہ پیر کے روز قومی اسمبلی میں فاٹا کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے سے متعلق 26ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا تھا۔ اس بل کی منظوری کے بعد خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی علاقوں کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس اضافے سے فاٹا کی قومی اسمبلی کی نشستیں 6 سے بڑھ کر 12 جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں 16 سے بڑھ کر 24 ہو جائیں گی۔ مجموعی طور پر اس بل کے حق میں 288 اراکین نے ووٹ دیا، جبکہ بل کے مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا، جس کے بعد بل متفق کا طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ متفقہ طور پر 26ویں آئینی ترمیم منظور کر لی گئی ہے۔ قومی اسمبلی سے بل کی منظوری کے بعد اسے ایوان بالا سینٹ میں پیش کیا جائے گا، جس کے بعد اسے صدر مملکت کو دستخط کے لیے بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ فاٹا کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، ساری جماعتیں فاٹا کو قومی دائرے میں لانے کے لیے متفق ہیں، فاٹا میں جتنا نقصان ہوا کے پی اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ قومی اسمبلی میں فاٹا کی نشستوں میں اضافے سے متعلق بل پر بحث بھی کی گئی۔ بحث کا آغاز مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کیا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ آج یہ ایوان ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے، ایک پرائیویٹ ممبر کے بل کے اوپر آئین کی ایسی ترمیم کی جا رہی ہے جو وقت اور تاریخ کا تقاضا ہے، یہ خوش آئین بات ہے کہ ایوان فاٹا کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے بھی اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فاٹا میں ایف سی آر کے قانون کے تحت انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، تاہم شکر ہے کہ اب ہمارے صوبے کا حصہ بن چکا ہے۔ فاٹا کے انضمام کے بعد عوام پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں گے، وہ وقت آئے گا کہ یہ علاقہ ترقی کرے گا اور یہاں خوشحالی آئے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فاٹا میں بنیادی سہولیات اور روزگار کا بندوبست کیا جائے۔ اس سلسلے میں سالانہ 100 ارب روپے فاٹا کے علاقوں میں خرچ کیے جائیں گے اور 10 سال تک ہر 1000 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ ہم فاٹا کے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ تو کچھ باتیں ہوئی بل کے حوالے سے، اور اس پر جو اراکین پارلیمنٹ ہیں انہوں نے کیا کہا وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اس بل کے حوالے سے جو ماہرین ہیں اور خاص طور پر جو فاٹا امور کے ماہرین ہیں کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے فدا حسین نے ان سے بات چیت کی ہے۔ آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
قومی اسمبلی سے اس بل کی منظوری کے حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہارون رشید کہتے ہیں کہ اس اقدام سے قبائل علاقوں کے مسائل بہتر طریقے سے حل کرنے میں مدد ملے گی۔
میرے خیال سے تو یہ بہت خوش آئند اقدام تھا پارلیمان کی طرف سے، جس طرح سے سب پارٹیوں نے اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر اس قومی مفاد کے لیے ووٹنگ کی ہے اور اس کو منظور کروایا ہے بغیر کسی مسئلے کے، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں، سیاسی قیادت جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ قبائلی علاقوں میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ درست طریقے سے ہوں اور جو ان کا حق ہے وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے. جو پہلے اعلان ہوا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ تو 16 سیٹوں کے لیے تھا, کم تھا, جس پر کافی وہاں پر غصہ پایا جاتا تھا قبائلی علاقوں میں. تو اب یقیناً جب بہتر نمائندگی انہیں ملے گی تو اس سے امید یہی کی جا سکتی ہے کہ جو ان کے مسائل ہیں وہ اب زیادہ اچھے طریقے سے, زیادہ ابھر کر اور زیادہ فورسفل طریقے سے سامنے آ سکیں گے اور ان کا حل ممکن ہو سکے گا.
یہ بل ایک ایسے وقت میں پیش ہوا ہے جب سابقہ فاٹا کے 16 نشستوں پر صوبائی الیکشن کمیشن نے 2 جولائی کو انتخابات کا اعلان کر رخا ہے. خیبر پختونخوا کے ایک اور تجزیہ کار اقبال خٹک اس ترمیم کو مجموعی طور پر سراہنے کے ساتھ ساتھ تحفظات کا بھی اظہار کرتے ہیں.
ابھی جو ہے میرے خیال میں ہم انتخابات ہونے دیتے, اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کاروائی شروع ہو چکی ہے. تقریباً 400 سے زیادہ امیدواروں نے کاغذات جمع کیے ہوئے ہیں, تو اس کو التفا میں ڈالنا تھوڑا سا شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. جس طرح اگر یہ آئینی ترمیم کی گئی ہے نمائندگی زیادہ بڑھانے کی تو ایک خوشائن بات ہے, لیکن ساتھ ان انتخابات کو ملتوی کرنا شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ کہیں حکمران جماعت تو اپنے لیے میدان ہموار کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہی ہے, اور کہیں یہ تو نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ شاید مہیا نہ کیا جائے تمام امیدواروں کو.
اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے سینئر صحافی و تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کہتے ہیں کہ انتخابات زیادہ تاخیر کا شکار ہونے کی صورت میں حکومت کو حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
موسم بھی کچھ بہتر ہو جائے گا میرے خیال میں, مجھے تو کوئی شک نہیں ہے یہ انتخابات اسی سال ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں شور مچائیں گی, حالانکہ اس کا جو سیاسی اثر ہے یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر وہ کوئی نہیں پڑے گا. تحریک انصاف کی حکومت رہے گی, ان کی یہاں پر بڑی اکثریت ہے.
جبکہ ہارون رشید کا ماننا ہے کہ جہاں فاٹا کے عوام نے 70 سال انتظار کیے ہیں, وہیں اگر انہیں مزید کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے تو یہ گاٹے کا سودا نہیں ہے.
اتنا عرصہ اگر تاخیر ہوئی ہے, پہلے ہی 70 سال میرے خیال میں تو قبائلی علاقوں کو جو ان کا حق تھا وہ نہیں دیا گیا, اور اب جا کر ان کو پہلی مرتبہ نمائندگی دی جا رہی ہے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں, تو دیر آئے درست آئے اس میں اگر تھوڑی اور دیر ہو جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو بھی اگر بتایا جائے, مناسب طریقے سے سمجھایا جائے اور آگہی دی جائے تو وہ بھی اس پر کوئی زیادہ اعتراض کریں گے, کیونکہ انہی کا یہ مطالبہ تھا کہ مناسب نمائندگی ان کو نہیں دی گئی ہے جو ان کی آبادی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو اگر تو یہ تاخیر تھوڑی بہت ہوتی بھی ہے تو میرا خیال میں قابل قبول ہونی چاہیے.
ہارون رشید نئے انتخابات کے جلدی انعقاد کو سینیٹ آف پاکستان سے اس بل کی منظوری اور صدر پاکستان کے بل پر جلدی دستخط سے مشروط قرار دیتے ہیں.
دیکھیں قومی اسمبلی سے تو یہ پاس ہو چکا ہے, لیکن سینیٹ اور صدر صاحب کے بھی دستخط ابھی باقی ہیں, تو وہ کتنی جلدی سے حکومت کرواتی ہے سارا انحصار اس پر ہے. لیکن بہتر یہی ہوگا کہ اگر 1 ماہ یا 10-20 دن کا تاخیر آتی ہے اس میں تو ان کو روک کر دوبارہ سے نئے الیکشن شیڈیول کا اعلان ہونا چاہیے, تاکہ ایک ہی مرتبہ میں مناسب طریقے سے جو نمائندگی کا ان کو وعدہ کیا گیا ہے اس کے مطابق ہی ان کو ووٹ کا حق ملے اور ان کو نمائندے جو ہیں وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں آ سکیں.
فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. طالبان کے اعلی مذاکرات کار نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اس وقت شکست کے دانے پر پہنچ چکا ہے اور جلد ہی افغانستان سے نکل جائے گا. شیر محمد عباس سٹانکزئی نے یہ بیان دوحہ میں طالبان کے خصوصی اجتماع میں 28 اپریل کو دیا, جبکہ اپنے اس بیان کے محض 2 روز کے بعد انہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے تازہ ترین دور میں طالبان کے وفد کی قیادت کی. طالبان کے حامی سوشل میڈیا کے ایک چینل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیل زاد کی قیادت میں طالبان کے ساتھ 1 ہفتے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے اختتام کے 1 روز بعد سٹانکزئی کی یہ ویڈیو جاری کی. اس تقریر میں انہوں نے ماضی میں برطانیہ اور سوویت یونین کے حملہ آور افواج کی افغان سرزمین پر شکست اور امریکی قیادت میں موجودہ عالمی فوجوں کے خلاف مساہمت کا ذکر کرتے ہوئے افغان عوام کی بہادری کی تعریف بھی کی۔ سٹانکزئی نے افغانستان کے صدر اشرف غنی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ سوویت یونین کے قبضے کے وقت وہ ملک سے باہر تھے، انہوں نے ماسکو کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیا، پھر وہ کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ وہ افغان ہیں اور ہم نے روسیوں کو شکست دی۔ افغانستان سے سوویت فوجوں کے انخلاء کو اس سال 30 برس ہو رہے ہیں۔ یہ 9 سالہ طویل فوجی مہم تھی جس میں سابقہ سوویت یونین کے فوجی عملے کے لگ بھگ 15,000 ارکان ہلاک ہو گئے تھے۔ آج بھی یہ بات روسی معاشرے میں گرما گرم بحث کا موضوع ہے۔ سوویت افغانستان جنگ کے خاتمے پر روس کے فلم ڈائریکٹر پاول لونگن کی 10 مئی کو ریلیز ہونے والی فلم لیونگ افغانستان اس تنازع کو مزید ہوا دے رہی ہے۔ وائس آف امریکہ نے ماسکو میں فلم کے ڈائریکٹر سے بات کی ہے اور ان نقادوں کو بھی سنا ہے جو فلم ساز پر روسی تاثر بگاڑنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ پاول لونگن ایک جنگ مخالف فلم بنانا چاہتے تھے اور سوویت افغان تنازع کی بے حسی اور ظلم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے انہوں نے ان زخموں اور اس گہرے اختلاف کو منکشف کیا جو آج کے روسی معاشرے میں ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تو یہ تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے یاسمین جمیل نے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
پاول لونگن ایک جنگ مخالف فلم بنانا چاہتے تھے اور سوویت افغان تنازع کی بے حسی اور ظلم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار چاہتے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے انہوں نے ان زخموں اور اس گہرے اختلاف کو منکشف کیا ہے جو آج کے روسی معاشرے میں ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ یہ زخم بہر طور مندمل نہ ہو سکے اور وہ ہمارے لاشعور میں موجود ہیں اور وہ وہاں مسلسل پک رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے فلم کے ڈائریکٹر پاول لونگن کے۔ لونگن کی تازہ ترین فلم لیونگ افغانستان یا افغانستان سے رخصتی میں افغان مجاہدین سے لڑنے والی سوویت فوج کی کسی لگی لپٹی کے بغیر کھری تصویر پیش کرنے پر روس میں کچھ سیاستدانوں، سابقہ فوجیوں کی تنظیموں اور سرگرم کارکنوں نے اسے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سوویت فوجی عملوں کے لوٹ مار، شراب نوشی اور ایک دوسرے سے دنگے فساد کے مناظر وطن دشمن اور روسی تاثر کے لیے نقصان دہ ہیں۔ افغانستان میں سوویت دور کے ایک سابق جنرل نورت Григорианс کا کہنا تھا،
такие вещи, которые оскорбляют молодёжь, людей, которые должны,
ایسی چیزیں صرف اور صرف ہمارے نوجوانوں کی، ان لوگوں کی توہین کرتے ہیں جنہیں ہماری قوم سے محبت کے جذبے سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اور اخبار دا پریزیڈنٹ کے ایڈیٹر سرگئی کومکوف کہتے ہیں،
what is shown there is not true. There were no looters, no alcoholics, no some sort of riffraff.
جو کچھ اس میں دکھایا گیا ہے وہ سچ نہیں ہے۔ وہ لٹیرے، شرابی یا بری شہرت کے حامل نہیں تھے، وہ ایک مسلح منظم فوج تھے۔ اور فلم کے معترضین مسٹر لونگن کو مغربی جاسوس قرار دیتے ہیں اور فلم کے رینٹل لائسنس کی منسوخی چاہتے ہیں۔ پاول لونگن کہتے ہیں،
по советски мыслящих людей любая правда вообще является
совет ذہن رکھنے والے کچھ لوگوں کے لیے اپنے معاشرے کے بارے میں کوئی سچ غداری ہے، گویا کہ یہ کسی قسم کا کوئی فوجی راز ہے جسے ہمیں اپنے نوجوانوں اور غیر ملکیوں سے لازمی طور پر چھپانا ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر پاول لونگن کے۔ کچھ لوگ ممکن ہے افغانستان کی سوویت جنگ اور بیرون ملک روس کی حالیہ فوجی مہم کو برابر سمجھیں، لیکن ان کے مخالفین اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ کرملن کے کسی بھی قسم کے کوئی سامراجی عزائم ہیں۔ اخبار دا پریزیڈنٹ کے ایڈیٹر سرگئی کومکوف کہتے ہیں، روس کبھی بھی کوئی قابض یا جارے نہیں رہا ہے۔ روس ایسے کسی بھی اتحاد میں شامل نہیں ہوتا اور اپنے علاقوں میں توسیع نہیں کرتا۔ یہ الفاظ تھے اخبار دا پریزیڈنٹ کے ایڈیٹر سرگئی کومکوف کے۔ فلم کے ڈائریکٹر پاول لونگن کے لیے یہ فلم روسی معاشرے کے لیے اپنے باطنی جائزے میں مدد کا ایک موقع ہے۔ ان کے الفاظ، ہم نے اپنی تاریخ کا کوئی اخلاقی جائزہ نہیں لیا ہے، یہ جائزہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ یہ کہ روس ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر پاول لونگن کے۔ فلم لیونگ افغانستان کو پرائیویٹ سطح پر دیکھنے والے کچھ ناظرین نے ضمیر کے جائزے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ماسکو میں ایک فلم بین نے کہا، کسی کو بھی اس جنگ کی ضرورت نہیں تھی، ہم وہاں وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے تھے جو ہم چاہتے تھے، اور یہ غالباً اولاً ہی ناممکن تھا۔ ایک اور فلم بین کا کہنا تھا مورخین کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں دو غلطیاں کی، پہلی یہ کہ ہم وہاں کیوں گئے، دوسری یہ کہ ہم وہاں سے واپس کیوں آئے۔ یہ الفاظ تھے ماسکو کے ایک فلم بین کے۔ افغانستان پر 9 سالہ سوویت قبضے کے دوران جسے امریکی قومی سلامتی کے مشیر زبگنیو پریزنسکی یو ایس ایس آر کا ویتنام قرار دیتے ہیں، ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے جسے رہنماؤں نے جرت مندانہ کوشش قرار دیتے ہوئے سراہا ہے۔ تاہم فلم ساز کا خیال یہ ہے کہ اب اس پر نظر ثانی کا وقت آ گیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان میں نظام تعلیم کی۔ مختلف نظام تعلیم رائج ہیں، سرکاری اسکول ہیں، انگریزی اسکول ہیں، دینی مدرسے ہیں، کیڈٹ کالج ہیں، سب کے نصاب بھی الگ الگ ہیں، جو ان مختلف نظاموں سے تعلیم مکمل کرنے والوں کی استعداد کار بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ لہذا ملک میں ہنر مند اور تعلیم یافتہ افرادی قوت کی بہت ساری ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور اعلیٰ ملازمتوں کے حصول میں مقابلے کا میدان سب کے لیے برابر نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے تعلیمی ماہر یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی جماعت سے لے کر ایم اے تک کے نصاب فرسودہ ہونے کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں۔ سائنس کے مضامین تو ایک طرف، تاریخ اور پاکستان اسٹڈیز جیسے مضامین کے نصاب بھی غیر تسلی بخش بتائے جاتے ہیں۔ مختلف ادوار میں نصاب کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی کمیٹیاں بھی تشکیل دی جاتی رہی ہیں، لیکن اب تک اس مسئلے کا کوئی باقاعدہ حل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ اور بہت سے ناقدین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ موجودہ نصاب طالب علم کے سوچنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے بجائے محض رٹا لگانے پر مرکوز ہے۔ اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اسکولوں کے نصاب کی کتابوں کی تیاری میں تعلیمی تحقیق اور جانچ کے عمل پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، اور نصاب کے بورڈز میں شامل تعلیمی ماہرین خود اپنی پسند کا مواد نصاب میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں کریں گی پارلیمنٹری سیکرٹری ایجوکیشن وجیہ اکرم، جن کے ساتھ تفصیلی بات کی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے۔ جی نگہت، آپ بھی کچھ تفصیل بتائیے گا۔ میرے پاس تعلیم کے بارے میں یا نصاب کے بارے میں جو چیزیں تھیں کچھ کہنے کی، وہ میں نے آپ کو بتائیں، اب آپ کچھ تفصیل بتائیے گا۔
جی بہت شکریہ بہجت۔ رپورٹ یا انٹرویو سنانے سے پہلے یہاں پر کچھ ذکر کرنا چاہوں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت جب الیکشن لڑ رہی تھی، تب بھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہماری ترجیحات میں جو تعلیم ہے اس کو ہم سر فہرست رکھیں گے، اور یہ بات بعد میں بھی بار بار دہرائی جاتی رہی اور ہم سنتے بھی آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ اقدامات بھی اٹھائے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملک بھر میں تمام دینی مدارس اور یونیورسٹیوں کو وزارت تعلیم میں اندراج کرانا ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ وزارت تعلیم اپنے علاقائی دفاتر کھولے گی اور تمام مدارس کا ریکارڈ اور اعداد و شمار مرتب کرے گی۔ اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزارت میں رجسٹریشن نہ کرانے والے مدارس کو بند کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت مدارس کا معیار بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا کہ طلبہ کو تکنیکی اور ووکیشنل تعلیم کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں دینی مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت لانے کے لیے جیو ٹیگنگ اور رجسٹریشن جاری ہے۔ نیکٹا نے پہلی رپورٹ تیار کر لی ہے جس میں پنجاب میں 90% رجسٹریشن مکمل کر لی گئی ہے۔ ابتدائی مراحل میں رجسٹرڈ مدارس کو ہی وزارت تعلیم کے ماتحت کیا جائے گا۔ اسی طرح مشیر اطلاعات فردوس عاشق عوان نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 30,000 مدارس کو محکمہ تعلیم کے ماتحت نہیں ان سے منسلک کیا گیا ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات کا کہنا تھا کہ مدارس کے بچوں کو کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ ووکیشنل ٹریننگ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ مدارس کے اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ کے نظام کو شفاف بنایا جائے گا۔ وزارت تعلیم مدارس کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کرے گی۔ مدارس میں بیرون ملک سے آ کر پڑھنے والوں کا ڈیٹا مرتب کیا جائے گا اور ٹریننگ کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے مدارس سمیت تمام تعلیمی اداروں میں یکساں نصاب تعلیم کے نفاذ کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ تاہم سندھ حکومت نے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاق کے پاس صوبوں کے تعلیمی نصاب سے متعلق فیصلہ نافذ کرنے کا اختیار نہیں۔ ملک میں جو تعلیم کی صورتحال اس وقت ہے اس پر گفتگو کی ہے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ وجیہ اکرم سے۔ ان کے سامنے سب سے پہلا سوال ہی یہی رکھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے کیا نمایاں کام کیا، اور اس حوالے سے انہیں کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ اس کا جواب اور ان سے ہونے والی تفصیلی گفتگو سماعت فرمائیے۔
ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ کس طرح سے ایک ایسی ایک پالیسی ہو کہ تمام صوبے اور فیڈرل وہ مل کر کس طرح سے ایک ایسی پالیسی دے سکیں کہ اس میں ایک انٹیگریشن ہو، ایک کوہیژن ہو اور ایک نیشنل اسپیرٹ ہو. تو اس کے لیے کچھ چیزیں جو شروع میں جو سٹیپس لیے گئے وہ تھا انٹر پروونشل منسٹرز کانفرنس، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ فورم ہے، پہلے بھی تھا لیکن اس کو مزید افیکٹو بنایا گیا تاکہ یہ انٹیگریشن مزید ایک بڑھ سکے اور مل کر جہاں پہ ہمیں صوبوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور صوبوں کو فیڈرل کی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ دی جا سکے. اس کے بعد کچھ پرابلمس ایسے ایریاز ایسے آئیڈینٹیفائی کیے گئے بہت برین اسٹارمنگ کرنے کے بعد. ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ایجوکیشن کے لیے فوری طور پر، جس میں بہت بڑے بڑے برینس شامل تھے، بہت سے ایسے ادارے شامل تھے، ان کو شامل کیا گیا اس ٹاسک فورس میں اور آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ پرابلمس ہیں کیا کیا، ایشوز ہیں کیا. تو جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ایشوز ان میں سب سے زیادہ تھا آؤٹ آف اسکول چلڈرن. 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اس وقت وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی. ہم بچوں کو اسکول میں لانے کی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ ایڈلٹس جو کہ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں، کوئی روزگار ہے ان کا یا بے روزگار ہیں یا اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ان کے لیے اسکولز میں واپس جانا، تعلیم کو جاری رکھنا یا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ان کو لے کر آنا اسکول میں، ریٹین کرنا وہ کس طرح سے ممکن ہے. اور اس کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ اس ایجوکیشن کو اسکلز کے ساتھ لنک کیا جائے تاکہ ان کو کوئی انسینٹیو دیا جائے کہ وہ جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں آگے جا کے اس کو سرٹیفیکیشن بھی دی جائے ساتھ ساتھ، تاکہ اگر وہ کام کرے کہیں جا کے تو وہ بہتر طور سے وہ اپنا کام
زیادہ پروفیشنلی
کر سکے، کہیں باہر جا سکے اگر. پھر اس کے بعد اگلا ہمارے پاس جو ایشو تھا بہت بڑا وہ کوالٹی آف ایجوکیشن اور ایک یونیفارم کریکولم. کہ ہمارے پاس جو تین سٹریمز ایک اس وقت چل رہی ہیں پیرلل، کہ ایک وہ بچے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، وہ بچے ہیں جو کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، وہ بچے ہیں جو ایلیٹ سکولز میں پڑھتے ہیں انگلش میڈیم سکولز میں، اور ایک اور سٹریم ہے جو پرائیویٹ تو تعلیمی ادارے ہیں لیکن کم فیس والے، جنہوں نے بورڈ تو انگلش میڈیم کے لگائے ہوئے ہیں لیکن ایز سچ وہ اس طرح کا معیار تعلیم کا نہیں دے پاتے ہیں. تو ان سب کو ایک مین ایک جگہ اکٹھا کرنا اور ان کے کور سبجیکٹس کو ڈیفائن کر کے، کہ کم از کم 4 یا 5 کور سبجیکٹس ایسے ڈیفائن کیے جائیں، ایسے آئیڈینٹیفائی کیے جائیں کہ وہ بچے، وہ چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے بلوچستان کے کوسٹل ایریاز ہیں، وہ سندھ ہے، وہ فیڈرل ہے، وہ بچے ایک ہی کریکولم پڑھ رہے ہوں.
آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کیا 2030 تک تعلیم کے شعبے کے SDGs جو ہے وہ اچیو کر سکتا ہے؟
دیکھیں SDG 4 جو ہے وہ اٹ پرٹینز ٹو ایجوکیشن، اور ایجوکیشن کے وہ اسٹینڈرڈز کہ ایجوکیشن فار آل، گرلز ایجوکیشن اور یہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن، ان کو یہ جب ہم سارے ان سب کو ساتھ لے کر انیشیٹیوز کو لے کر چل رہے ہیں تو میں بہت پر امید ہوں کہ جیسے ہم MDGs ہیں، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کو ہم اس طرح سے ایس ایچ نہیں ٹیک اپ کر سکے، تو لیکن اس میں ہم بہت پر امید ہیں کہ جس طرح سے گورنمنٹ نے ایجوکیشن کو پرائیورٹی بنا کر اور باقی صوبے بھی اس میں جس طرح سے ایک انرولمنٹ ڈرائیوز ان کی بڑی ایکسٹینسو چل رہی ہیں، تو ہم اس جو ہمارا فگر جو اس وقت 2.5 کروڑ ہے، ہم انشاءاللہ ان 5 سالوں کے اندر ہی ہم اس کو بہت حد تک ہم نیچے لے کر آئیں گے اور ان کور ایشوز کو ایڈریس کریں گے کہ اگر وہ جو بچے باہر ہیں وہ کیوں ہیں، تو ہم کیسے ان کو بٹھا سکتے ہیں، اسکولز میں لے کے آ سکتے ہیں، ان کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں اور اپنا لٹریسی ریٹ بڑھا سکتے ہیں، اور صرف لٹریسی ریٹ نہیں بلکہ ایک ایسی ایجوکیشن جو کہ ان کو ایک باعزت روزگار بھی دے سکے اور مینٹلی ایجوکیٹ بھی کر سکے کہ ہم ایک ایجوکیٹڈ نیشن کے طور پہ ہم آگے جا سکیں.
ایک لاسٹ سوال بجٹ کے حوالے سے، کیونکہ ابھی تک تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کے شعبے کے لیے بہت کم بجٹ رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس حال میں ہیں. تو آپ کی گورنمنٹ ابھی بجٹ کی ظاہر تیاریاں ہو بھی رہی ہیں، کچھ کام ہو بھی چکا ہے، تو کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کیا ایجوکیشن کے لیے بجٹ پہلے سے آپ بڑھائیں گے؟ کچھ
دیکھیں بجٹ اس دفعہ اس وقت تک تو ایسے تھا کہ GDP کا 2% سے بھی کم ایجوکیشن کے لیے جا رہا تھا، جس کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ سالوں تک اس کو ہم اوپر لے کر جائیں گے. لیکن دیکھیں یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے. اس وقت انشاءاللہ اس نیکسٹ بجٹ میں یہ ضرور ریفلیکٹ کرے گا کہ ایجوکیشن اس حکومت کی پرائیورٹی ہے اور انشاءاللہ رہے گی، اور یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کو ہم کسی بھی طور نگلیکٹ نہیں کر سکتے.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش کے ساتھ بہجت اور نگت حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام کی اگلی پیشکش میں ہم آپ کے لیے ایک رپورٹ لائے ہیں، بڑی دلچسپ یہ رپورٹ ہے، اور یہ ہے کہ حیاتیات کے گوناگون اقسام سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وسیع تر تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سرگرمیاں 1,000,000 سے زائد اقسام کے پودوں، کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں کی بقا کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ تاہم اس رپورٹ میں اس اہم مسئلے کا حل بھی پیش کیا گیا ہے۔ انٹر گورنمنٹل سائنس پالیسی پلیٹ فارم آن بایو ڈائیورسٹی اینڈ ایکو سسٹم سروسز کی جاری کردہ رپورٹ میں حیاتیات کی لاکھوں اقسام کی معدومی کے خطرے کو موضوع بنایا گیا۔ رپورٹ میں چونکا دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کرہ ارض کے تنوع میں جس تیزی سے کمی آ رہی ہے اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ 1,000,000 سے زائد اقسام کی نباتات اور چرند پرند معدومی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اس رپورٹ کا کافی عرصے سے انتظار بھی کیا جا رہا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وسیع پیمانے پر کی جانے والی تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے انسانی سرگرمیاں 1,000,000 سے زائد اقسام کے پودوں، کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں کی وسیع پیمانے پر معدومی کے لیے خطرہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کیون انوک کی رپورٹ ہے، تفصیلات انجم ہیرل گل کی زبانی، تو آئیے رپورٹ پیش کرتے ہیں۔
بنی نو انسان اس کو رائے ارض کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، یہ وہ سب سے اہم سوال ہے جس پر انٹر گورنمنٹل سائنس پالیسی پلیٹ فارم آن بایو ڈائیورسٹی اینڈ ایکو سسٹم سروسز کی جاری کردہ رپورٹ میں بات کی گئی ہے۔ رپورٹ چونکا دینے والی ہے۔ قدرت اپنی تمام تر تنوع میں جس تیزی سے معدوم ہو رہی ہے اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ 1,000,000 سے زیادہ اقسام کی نباتات اور چرند پرند معدومی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ان میں ہمارے قریب ترین رشتہ دار سے لے کر ہمارے سمندروں، فضاؤں اور زمین پر رہنے والے سب سے بڑے جانور تک شامل ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے رپورٹ جاری کرنے والی تنظیم کے سربراہ رابرٹ واٹسن کہتے ہیں، ہم اپنے زیادہ تر قدرتی جنگلات اور قدرتی دلدلی علاقے کھو چکے ہیں، اور اسی لیے ہمیں متنوع حیات کی معدومی کے مسئلے کو بھی اتنی ہی اہمیت دینے کی ضرورت ہے جتنی ماحولیاتی تبدیلی کو دی جا رہی ہے۔ یہ صرف ماحول سے جڑا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک معاشی معاملہ بھی ہے۔ ترقی سے متعلق، سلامتی سے متعلق، یہ ایک سماجی اور اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1990 سے زمین پر رہنے والے جانوروں کی اقسام میں 20% کمی ہوئی ہے۔ اسی عرصے میں خشکی اور پانی دونوں میں رہنے والے جانوروں کی اقسام میں 40% اور پانی میں رہنے والی حیات کی ایک تہائی اقسام خطرے سے دوچار ہیں۔ سمندروں کو الگ کرنے اور زیادہ سے زیادہ مچھلیاں پکڑنے جیسی انسانی سرگرمیاں اور ان سے متاثر ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیاں اور اس کے ساتھ ساتھ درخت کاٹنے اور زیادہ سے زیادہ کھیتی باڑی کرنے سے زمین کا بنجر پن بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔ اس رپورٹ کی توثیق کرنے والے امریکہ سمیت 150 ممالک میں یہ واضح اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تبدیل ہونا چاہیے۔ اس بارے میں باب واٹسن کہتے ہیں،
بزنس ایز یوزول از اے ڈیزاسٹر، وی گونا کنٹینیو ٹو چینج دی کلائمیٹ،
جیسا چل رہا ہے ویسا ہی رہنے دینا تباہی ہوگی۔ ہم ماحولیاتی تبدیلی کو جاری رکھیں گے، ہم متنوع حیات کی معدومی دیکھتے رہیں گے، لیکن اگر ہم درست پالیسیاں اور ٹیکنالوجیاں اپنائیں تو ہم ایک پائیدار مستقبل حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم رویوں کو تبدیل کریں تو ہم اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار مستقبل دے سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مصنفین کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کا آغاز اس وقت ہوگا جب ہم زرافوں اور ہاتھیوں سے لے کر چھپکلیوں اور پرندوں سمیت تمام قسم کی حیات کی ایک جیسی اہمیت اور قدر جانیں گے۔ مصنفین کہتے ہیں کہ وہ الجھاؤ جو ہم نے خود پیدا کیا ہے، اس کا سلجھاؤ تب شروع ہوگا جب ہم اپنی جانب سے کی جانے والی کوششوں میں تمام حیات کی قدر و قیمت کو شامل کریں گے۔ رابرٹ واٹسن کہتے ہیں،
We need to have incentives in place for clean technologies. We need to recognize not just GDP.
ہمیں صاف ستھری ٹیکنالوجیوں کو تحریک اور ترغیب دینے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف جی ڈی پی کی جانب ہی توجہ نہیں دینی ہے. ہمیں یہ بات بھی تسلیم کرنا ہوگی کہ قدرت سب سے بڑا سرمایہ ہے اور ہمیں انسانی سرمایہ سمیت سماجی اور قدرتی سرمایہ کو بھی ترقی دینے کی ضرورت ہے. رپورٹ کے اختتام میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان نے جوش و خروش کے ساتھ پائیدار مستقبل کی تشکیل کے لیے کام شروع کر دیا تو بدترین ممکنات سے بچنا ممکن ہو سکے گا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو ماحول سے نکلتے ہیں تو آئیے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی قدیم تہذیب کی. پاکستان قدیم تہذیب و ثقافت کا گہوارہ ہے جہاں جگہ جگہ قدیم تاریخ اور تمدن کے آثار ملتے ہیں. اسی طرح بدھ مت اپنے تاریخی پس منظر کے ساتھ جگہ جگہ اپنی تہذیبی ورثے کی یاد دلاتا ہے. یا آثار ٹیکسلا میں ہوں یا پھر سوات میں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. نگت, آپ کبھی ٹیکسلا گئی ہیں؟
جی, میں ٹیکسلا گئی ہوں لیکن مجھے ٹیکسلا میوزیم جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہے. باقی میں ٹیکسلا تو اکثر جاتی رہتی ہوں. آپ بتائیں, آپ کا کیا سین ہے, آپ گئی ہیں کبھی؟
میں بہت دفعہ, کیونکہ میرا تو آپ کو پتا ہے کہ ماسٹرز کر رہی تھی تو اس وقت میرا جو تھیسس تھا وہ بدھ مت پہ ہی تھا, تو اس کی وجہ سے جہاں پہ وہاں میں جاتی تھی. یہ اشوک کے محل کے کھنڈرات ہیں, وہاں دھرما ندی ہے, پھر جو جس کو زمانے میں اس کو کہا کرتے تھے تکشلا, اس کی یونیورسٹی کے آثار ہیں. اور بڑا مزے کی وہاں بات ہے, جب آپ اوپر جاتے ہیں کافی اوپر جا کے وہ ہے, دوسری طرف خوبصورت آپ کو دور دور تک نظر آتا ہے کیونکہ یہ یونیورسٹی کافی اوپر جا کر بنائی گئی تھی. اور اس میں ایک مجسمہ ہے مہاتما بدھ کا, جس کے بارے میں ایک متھ مشہور ہے کہ اگر آپ اس کی ناف میں انگلی رکھ کر دعا مانگیں گے تو وہ پوری ہو جائے گی. تو اس طرح کی بڑی دلچسپ وہاں پر چیزیں ہیں. وہاں پر بھکشوؤں کے سیلز بھی بنے ہوئے ہیں, کمرے جہاں چھوٹے چھوٹے عبادت کے کمرے, پھر ہال بھی ہے سارے کا سارا. اس کے سارے آثار ابھی تک محفوظ ہیں. اسی طرح سرکپ کے آثار ہیں وہاں پر, اور جو ٹیکسلا کا میوزیم ہے وہ ظاہر ہے کہ سارے کا سارا بدھ مت کی تہذیب کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں. تو آپ بھی ہمیں ویساکھ ڈے کے بارے میں چونکہ بتانے جا رہی تھیں تو میں نے کہا آپ سے تفصیل معلوم کرنے سے پہلے تھوڑی سی یہ بات میں بھی کرتی چلوں. تو رپورٹ کی تفصیل بتائے گا.
بہت شکریہ بہجت. ہم بات کریں گے ویساکھ ڈے کے حوالے سے. برصغیر اور ایشیا کے بہت سارے ممالک میں مہاتما بدھا کا جنم دن ویساکھ ڈے کہلاتا ہے, اور جو ہر سال مئی کے مہینے میں منایا جاتا ہے. اس سال یہ 19 مئی کو منایا جا رہا ہے. بدھ مت نے ہندو مت میں رائج بدھ پرستی اور ذات پات کی نفی کی تھی اور نیک اعمال کو نجات کا واحد ذریعہ قرار دیا. انہیں بدھ مت لوگ ایک جاگت یا روشن خیال ٹیچر کے نام سے بھی مانتے ہیں. انہوں نے حیات احساسی کو مشکلات سے نجات حاصل کرنا, نروان کو حاصل کرنا اور تکلیف اور دوسرے جنموں کی مشکلات سے بچنا سکھایا. بدھ مت ایک مذہب اور فلسفہ ہے جو مختلف روایات, عقائد اور طرز عمل کو محیط کیا ہوا ہے, جس کی زیادہ تر تعلیمات کی بنیاد سدھارتھ گوتم کی طرف منسوب ہیں. بدھا کچھ 4th-5th صدی قبل مسیح درمیان میں شمالی مشرقی برصغیر میں رہتے تھے اور تعلیمات دیتے تھے. یہیں سے یہ مذہب چین اور جنوبی مشرقی ایشیا میں بھی پھیلا. شہنشاہ اشوکا اسی مذہب کا پیروکار تھا. ہندوستان میں ہندو مت کے احیاء کے باوجود پاکستان میں واقع ٹیکسلا اور وادی سندھ میں اسلام کی آمد تک بدھ مت کی سرپرستی اور پیروی کی جاتی رہی. ٹیکسلا کو بدھ مت میں مکے کی حیثیت حاصل ہے. پاکستان میں اس وقت بدھ مت کے ماننے والوں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے. پاکستان میں اس سال یہ دن ایک غیر سرکاری تنظیم منا رہی ہے, جس کی تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ریاض محسن اپنی اس رپورٹ میں.
شمسی سال کے 5th مہینے مئی میں برصغیر اور ایشیا کے بہت سے ممالک میں مہاتما بدھا کا دن یعنی ویساکھ ڈے منایا جاتا ہے. پاکستان میں حکومت کی طرف سے مذہبی سیاحت کی پالیسی کے پرشور اعلان کے باوجود یہ دن اس سال سرکاری طور پر نہیں منایا جا رہا. تاہم ثقافتی ترقی پر کام کرنے والا ایک نجی ادارہ 19 مئی کو ٹیکسلا کے مشہور اسٹوپا دھرما راجیکا میں تقریب کا انعقاد کر رہا ہے, جس میں بدھ عقیدے سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کر رہے ہیں.
بدھا کے اپنی جو اس کی راکھ تھی, اس کے جو ریلک تھے, اس کے باڈی ریمینز کے دھرما راجیکا اسٹوپا میں رکھے گئے. دھرما راجیکا اسٹوپا اس ٹیکسلا کا واحد اسٹوپا ہے کہ جس کے بارے میں دنیا بھر میں لوگوں کو پتا ہے. یہ وہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہے جو بدھسٹ کمیونٹی کے لیے خانہ کعبہ کے مترادف جگہ تسلیم کی جاتی ہے. سیرمنی میں یہ بدھسٹ لوگ جو ہیں ہم ان کو موقع فراہم کریں گے ایز اے مہمان کہ وہ وہاں پر اپنی مذہبی رسم اگر وہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑی خوشی سے کریں, ان کے لیے شمع روشن کریں گے اور ان کو ایک ریسپیکٹ دیں گے جیسے آپ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو دیں.
سینٹر فار کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر ندیم عمر تارڑ کہتے ہیں اس دن کے منانے کا مقصد بودھ مت ورثہ کی سیاحتی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے.
جو ٹیکسلا ہے, جو آج کے جو ملک جو مہایانا بودھزم کو فالو کرتے ہیں, وہ کوریا ہے, وہ جاپان ہے, ساؤتھ ایسٹ کے اور ممالک ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہیں, تو ان کا یہ میکا ہے. یہ مونیسٹریز جو ہیں اور یہ اسٹوپا جو ہیں یہ ان کے ہولی سائٹس ہیں, وہ یہاں آنا چاہتے ہیں. میں حیران ہوں کہ اس دفعہ اس چیز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. جب ہم نے ادھر سے پوچھنا شروع کیا لوگوں سے کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے, تو پتا چلا کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایونٹ ہوگا یہ ایک گلوبل نیوز بنے گا اور اس سے پاکستان کی بہت نیک نامی ہوگی. ہمیں اس طرح کے مواقع کو ایک قومی لیول کے اوپر اون کرنا چاہیے.
مذہبی ورثے کو آثار قدیمہ کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ تہذیبی ورثے کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے.
یہ جو آرکیولوجیکل اپروچ ٹوورڈز ہیریٹیج ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمارے ریلیجیس ٹوریزم میں. لوگ عبادت کرنے آنا چاہتے ہیں, وہاں کی صرف تصویریں نہیں کھینچنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. اور وہاں پہ عبادت کا کوئی حال نہیں ہے, وہاں پہ جانے کی آزادی نہیں ہے, اور وہاں پہ جو ضروریات ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں. پانی چاہیے اسپرچل ایولیوشن کے لیے, صفائی کے لیے, وہ کوئی انتظام نہیں ہے. کوئی مونیسٹک زون ایسی نہیں ہے جہاں پر بدھسٹ آئیں اور اپنی عبادات کے لیے اپنی تیاری کریں.
مہاتما بدھا کی پیدائش, معرفت اور وفات کا دن ایک ہی مانا جاتا ہے. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں کچھ زبردستی رپورٹس آپ کو ہم سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں کے آخری حصے کی طرف اب ہم بڑھ رہے ہیں. آخری دو رپورٹیں آپ کو سنوانے جا رہے ہیں. اور ہالی ووڈ اداکارہ راکھی ساونت حال ہی میں پاکستانی پرچم کے ساتھ تصویر اتروانے پر تنازع کا شکار ہو چکی ہیں. انہیں سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کافی سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا, یہاں تک کہ ان کے بہت سے بھارتی مداح ناراض بھی ہوئے اور انہیں باغی بھی کہا. اب راکھی ساونت نے پاکستانی پرچم کے ساتھ ایک نئی تصویر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے جاری کی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے بھارت سے پیار ہے, لیکن فلم دھارا 370 میں میرا کردار ایک پاکستانی لڑکی کا ہے. یہ تصویر اسی فلم سے ہے. راکھی ساونت کی وضاحت کے باوجود سوشل میڈیا پر ان کے خلاف صارفین اور فینس کی جانب سے ناراضگی کے اظہار کا سلسلہ جاری ہے. مزید وضاحت کے لیے راکھی ساونت نے فلم کے شوٹنگ اسپاٹ سے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا اور انہوں نے بتایا کہ فلم میں ان کا کردار ایک پاکستانی لڑکی کا ہے, اور یہ کہا کہ پاکستانی بہت نرم دل ہوتے ہیں اور وہ ان کا احترام کرتی ہیں. وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ فلم میں مجھے پاکستانی دکھایا گیا, پاکستانی لوگ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. میں پاکستان کی بہت عزت کرتی ہوں اور ان کے لوگوں کا احترام کرتی ہوں. تو آئیے خواتین کے بارے میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں خواتین کے بیوٹی پارلرز میں عام طور پر مردوں کا داخلہ منع ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں امریکہ میں ایسا نہیں ہے. یہاں پر ایک ہی سیلون میں مردوں اور عورتوں کو سروسز مہیا کر دی جاتی ہیں, کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا. نخبت ملک آج ہمیں لے کر جا رہی ہیں امریکہ کے شہر بوسٹن میں, جہاں ایک مسلمان خاتون نے اس روایت کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ بہت سی مسلمان اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے سیلون جانا کوئی پریشانی کا سبب نہ رہے. تو آئیے نخبت ملک کی یہی رپورٹ اس وقت ہم آپ کو سنوا بھی رہے ہیں.
شمسا احمد کی عمر 10 برس تھی جب صومالیہ میں 90 کی دہائی میں شروع ہونے والی خانہ جنگی سے تنگ آ کر ان کے والدین انہیں امریکہ لے آئے.
میری والدہ حجاب کرتی تھی اور یہیں کے پارلرز میں جا کر بال کٹواتی تھی. میں ان کے ساتھ جایا کرتی تھی. 12 سال کی عمر میں میں نے پہلی بار اپنی ماں سے کہا کہ میں ایک ایسا بیوٹی پارلر کھولنا چاہتی ہوں جہاں جا کر آپ اپنا پردہ برقرار رکھتے ہوئے بال کٹوا سکیں گی.
اور یوں شمسا احمد کا اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ شمسا ہیئر سلون کی شکل میں پورا ہوا.
یہاں بیشتر جگہوں پر کوئی پرائیویٹ کمرہ نہیں ہوتا. جب آپ پوچھیں کہ حجابی کے لیے الگ انتظام ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتی. اور جب آپ انہیں سمجھائیں تو ایک الگ اندھیرے کونے کمرے میں عارضی پردہ لگا کر بٹھاتے ہیں جو پرائیویٹ نہیں ہوتا.
لیکن شمسہ احمد کو بوسٹن کی مسلم کمیونٹی کے لیے یہ آسانی پیدا کرنے میں خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑا.
میساچوسٹس کا قانون کہتا ہے کہ عوامی مقامات پر خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ جگہیں نہیں ہو سکتی، لیکن اسی قانون میں ایک خاص اجازت دی گئی ہے کہ خواتین اگر چاہیں تو جم اور سپا جیسے کاروبار میں ایسی مخصوص جگہیں کھول سکتی ہیں جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہو.
اس قانونی اجازت کے بعد شمسہ احمد کو اپنے سیلون میں پردے کا انتظام کرنا تھا تاکہ باہر سے گزرنے والوں کی نظر بھی اندر نہ پڑے.
اسے کور کرنے کے لیے مجھے ریاست سے اجازت نامہ لینا پڑا، پھر کاؤنٹی نے اجازت دی، پھر لوکل کونسل وغیرہ، اور یوں محض اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے پورے 2 مہینے لگے.
مسلمانوں کے ساتھ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی اس سیلون کی کسٹمرز ہیں.
I'm not Muslim. I'm Christian.
میں مسلم نہیں ہوں، میں مسیحی ہوں، مگر میں یہاں سے بال کٹوا رہی ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں کہ اتنا سمجھ سکیں کہ کیتھولک ننز بھی اپنا سر ڈھکتی ہیں اور کئی یہودی خواتین بھی ایسا ہی کرتی ہیں. سو اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں جو لوگوں میں عام ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں اور انہیں سمجھیں.
And we need to honor that.
صرف خواتین کے لیے امریکی ریاست میساچوسٹس میں قائم ہونے والا یہ پہلا بیوٹی سیلون ہے. مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کی کسٹمرز کی جانب سے پذیرائی اور حوصلہ افزائی نے شمسہ احمد کو اتنا پراعتماد بنا دیا ہے کہ مستقبل میں وہ مزید 9 امریکی ریاستوں میں اسی قسم کے سیلونز کھولنے کا ارادہ رکھتی ہیں. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، ساؤتھ اینڈ بوسٹن، میساچوسٹس.
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی، تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم ریڈیو نیوز نیٹورک سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ زبردستی شوبز کی خبریں ہم بہجت سے سننے کے لیے واپس سنی کے پاس چلتے ہیں. تو آئیے بہجت سے معلوم کرتے ہیں کیا خبریں لے کر آ رہی ہیں بہجت آج ہمارے سامعین کے لیے.
ایک تو سب سے پہلے جو خبر ہے، جسے کہنا چاہیے کہ پسندیدہ اداکارہ تھیں، گلوکارہ تھیں، امریکی فلموں کی آئیکن تھیں ڈورس ڈے، وہ انتقال کر گئیں. ان کی عمر 97 سال تھی. سن 50 اور 60 کی دہائی میں ڈورس ڈے کی اداکاری اور آواز نے فلم بینوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا. خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق ڈورس ڈے کی آواز میں موجود مٹھاس کو شہد سے تشبیہ دی جاتی تھی، اور انہیں امریکی تاریخ کی سب سے مشہور اداکارہ بھی کہا جاتا تھا. فلموں سے جب وہ دور ہوئیں تو انہوں نے خود کو جانوروں کے حقوق کے لیے وقف کر لیا. اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ادارہ ڈورس ڈے اینیمل فاؤنڈیشن بھی قائم کی. اس کے علاوہ ہالی ووڈ میں ان کے کیریئر کا آغاز 1947 میں ہوا تھا. تقریباً 40 فلموں میں انہوں نے کام کیا. 1948 سے 1968 تک کا عرصہ ان کے عروج کا دور تھا. تو ڈورس اپنے طویل اور شاندار کیریئر کے باوجود آسکر ایوارڈ نہیں جیت سکیں، لیکن سن 2004 میں انہیں امریکہ کے اعلیٰ ترین سول اعزاز صدارتی میڈل آف فریڈم سے نوازا گیا، اور یہ میڈل سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے انہیں دیا تھا. نغمے تو ان کے بہت مشہور ہیں، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ ان کا نغمہ پسند ہے وہ ہے کے سرا سرا، واٹ ایور ول بی ول بی، دا فیوچر از ناٹ آرز ٹو سی، کے سرا سرا. اور نگت آپ بھی ضرور سنیے گا ڈورس ڈے کا یہ گیت کے سرا سرا.
ضرور.
پاکستانی فلموں پر دروازے کھل گئے ہیں دنیا کے. سینما کی بحالی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بھارت، برطانیہ اور امریکی باکس آفس کے دروازے پاکستانی فلموں کے لیے کھل گئے ہیں، اور اب ان ملکوں کی فہرست میں چین کا نام بھی شامل ہونے جا رہا ہے. چین سے پاکستانی فلموں کی نمائش کا معاہدہ طے پا گیا ہے، اور معاہدے کے تحت پاکستان کی فلم پرواز ہے جنوں کمرشل بنیادوں پر چین میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. اس فلم کی پروڈیوسر مومنا دریت اور فائر انٹرنیشنل میڈیا کے اعلیٰ عہدیدار وانگ پی کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے. معاہدہ پاکستان چائنا ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فورم کے تحت بیجنگ میں ہونے والے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے دوران عمل میں آیا. اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر رزاق داؤد بھی وہاں پر موجود تھے. یہ معلومات ہمیں فراہم کی وسیم صدیقی نے. اور آخر میں ہم بتاتے ہیں کہ فرانس کے ساحلی شہر کان میں 72 سالانہ فلمی میلے کا آغاز ہو گیا. جیسا کہ سب لوگ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر سے فلمی ستاروں کی کہکشاں اس میلے میں شرکت کرنے کے لیے آتی ہے. کان کا یہ فلمی میلہ اپنے اندر ایک دلکشی رکھتا ہے. لوگ سارا سال اس کا انتظار کرتے ہیں، اور ستاروں اور پرستاروں کے لیے اس فیسٹیول میں شرکت ایک اعزاز ہے. فلمی ستاروں کے جدید لباس، رنگ برنگی روشنیاں اور نئی فلموں کی اسکریننگ اس فیسٹیول کی خاصیت ہیں. اور فیسٹیول میں اس بار 15 خواتین ڈائریکٹرز کی فلمیں بھی دکھائی جائیں گی. کان پر حالیہ برسوں کے دوران یہ دباؤ رہا ہے کہ اس میں خواتین ڈائریکٹرز کی بھی زیادہ سے زیادہ فلمیں دکھائی جائیں. تو اس سلسلے میں فیسٹیول کے ڈائریکٹر نے گزشتہ پیر کو ایک پریس کانفرنس کے دوران اس تاثر کو غلط قرار دیا تھا کہ فیسٹیول میں خواتین ڈائریکٹرز کی فلموں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ فیسٹیول میں کبھی بھی صنفی امتیاز نہیں بڑھتا گیا. تو جناب یہ تھیں کچھ خبریں. اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں نگہت ہمیں بتائیں گی کہ آج شوبز راؤنڈ اپ میں وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں. جی نگہت,
اس سے پہلے ایک خبر یہاں پر اپنے سامعین کو بتاتے چلیں. بالی ووڈ اداکار شاہد کپور کو ہندی سینما انڈسٹری میں کامیاب 16 سال گزارنے کے بعد اب اپنا خود کا مجسمہ ملنے کا اعزاز ملا ہے. شاہد کپور کے مومی مجسمے کو سنگاپور کے مادام تساؤ میوزیم میں سجایا گیا ہے. مجسمے کی رونمائی کے موقع پر شاہد کپور کے ہمراہ ان کی اہلیہ میرا راجپوت بھی موجود تھیں. شاہد کپور نے اپنے مومی مجسمے کے ساتھ لی گئی ایک تصویر اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی. سنگاپور کے اس میوزیم میں شاہد کپور کے ساتھ ساتھ امیتابھ بچن, شاہ رخ خان, کاجول اور مادھوری دکشت کے مجسمے بھی موجود ہیں. تو یہ تو ایک خبر ہم نے آپ کو شوبز سے سنائی. تو اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ کی جانب, جسے پیش کر رہے ہیں شمشاد آفریدی.
معروف ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا چولی کی فلم میلیفیسنٹ مسٹریس آف ایول کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے.
آئی ریمبر دا اسٹوری آف این ایول وچ.
یہ فلم سال 2014 میں ریلیز کی گئی میلیفیسنٹ کا سیکول ہے جو افسانوی کہانیوں پر مبنی کئی کتابوں سے ماخوذ ہے. فلم میں انجلینا جولی اور ایلی فیننگ ایک بار پھر سے اپنے گزشتہ کرداروں میں دکھائی دیں گی. فینٹیسی اور ایڈونچر فلم میلیفیسنٹ مسٹریس آف ایول کو رواں سال 18 اکتوبر کو سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا. ہالی ووڈ اداکار ڈیو بٹیسٹا کی فلم سٹبر کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے. فلم سٹبر کی کہانی ایک ایسے جاسوس کے گرد گھومتی ہے جو اپنے مہم کی تکمیل کے لیے ایک پرائیویٹ ٹیکسی ڈرائیور کو شراکت دار بنا لیتا ہے. مائیکل ڈوز کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم 12 جولائی کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. فرانس میں 72ویں کینز فلم فیسٹیول کا آغاز گزشتہ منگل کے روز سے کر دیا گیا ہے. اس فیسٹیول کا آغاز ہارر فلم دی ڈیڈ ڈونٹ ڈائی سے کیا گیا. کینز فلم فیسٹیول میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ اس میلے کا افتتاح کسی ہارر فلم سے ہوا. خیال رہے کہ 14 مئی سے شروع ہونے والا یہ میلہ 25 مئی تک جاری رہے گا. مارول یونیورس سے جڑی ایکس مین سیریز کی نئی فلم ڈارک فینکس کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے.
Help is on the way.
We're doing space missions now. Cool.
فلم میں 1992 کا زمانہ دکھایا گیا ہے جس میں سپر ہیروز کا ایک گروپ دنیا کو بچانے کے لیے ایک خطرناک مشن پر جاتا ہے. سائنس فکشن اور ایڈونچر فلم ڈارک فینکس 7 جون کو دنیا بھر میں ریلیز کر دی جائے گی. پاکستانی اداکار اور ہدایت کار شمون عباسی کی سسپنس اور تھرل سے بھرپور فلم درج رواں سال 11 اکتوبر کو سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی.
کیا آپ جانتے ہیں میرا شوہر ایک مہینے سے لاپتا ہے اور جس شخص نے اسے اغوا کیا ہے وہ کون ہے؟
اگر آج ان دونوں کو نہ روکا گیا تو کل یہ 2 سے 2 ہزار ہو جائے گا.
فلم میں شمون عباسی نہ صرف اداکاری کر رہے ہیں بلکہ اس فلم کی کہانی اور ہدایت کاری بھی انہوں نے دی ہے. فلم کی کہانی حقیقی زندگی کے 3 واقعات پر مبنی ہے. فلم درج 11 اکتوبر کو برطانیہ, امریکہ, کینیڈا, متحدہ عرب امارات, کویت اور قطر میں ریلیز کی جائے گی. تاہم پاکستان میں اس فلم کی ریلیز کا حتمی فیصلہ تاحال نہیں کیا گیا ہے. ہالی ووڈ اداکار ول سمتھ کا کہنا ہے کہ لائیو ایکشن فینٹیسی فلم الادین سے انہیں بطور آرٹسٹ خود کو بھرپور طریقے سے منوانے کا موقع ملا ہے.
Oh, great one who summons me. I stand by my oath, loyalty to wishes 3.
I'm kidding. Watch this.
Watch out. You done wound me up. You ain't never had a friend like me.
ول سمتھ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ لائیو ایکشن فینٹیسی فلم الادین میں انہوں نے نہ صرف کامیڈی اور ڈراما کیا بلکہ اس فلم کے ذریعے انہیں گانے, ڈانس اور پرفارم کرنے کا بھی شاندار موقع ملا. فلم الادین کو رواں ماہ کی 24 تاریخ کو دنیا بھر میں نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا. پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی.
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی پروگرام ستائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. اس ہفتے کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پروگرام ستائے جہاں پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد. آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ نگہ تمان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.
اور اس کے ساتھ ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت بھی آپ سے اجازت چاہتی ہے. ریکارڈنگ انجینئر پیٹرک ڈیا کے ساتھ آپ سے ہماری ملاقات آئندہ پروگرام میں ہوگی. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں. اجازت, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.